أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة.
سورة القيامة. سورة القيامة مکی سورت ہے. قیام سے، قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، قائم ہونا، اور قیامہ ہر طور پر قائم ہونے والی، یعنی جو قائم ہو کر رہے گی. اس سے پہلے اس بارے میں سورت الحاقہ گزری ہے، حق ہونے والی، اور وہ بھی قیامت ہی سے متعلق ہے. اس میں روز قیامت کے احوال بتائے گئے ہیں، اور اس سورت میں آغاز قیامت میں جو کچھ ہوگا اس کا ذکر تفصیل سے ہے. ایک قیامت تو وہ بڑی قیامت ہے، اور ایک ہر انسان کی قیامت ہے. اور ہر انسان کی قیامت کب ہے؟ من مات فقد قامت قیامته، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، یعنی وہ اگلی دنیا میں پہنچ گیا، اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا. اس سورت کے دو رکوع ہیں، 40 آیات ہیں، 199 کلمات ہیں اور 692 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، لا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بیوم القیامہ قیامت کے دن کی، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. بات تو اس سے بھی مکمل ہو رہی ہے، تو لا کس لیے آیا ہے؟ لا کا لفظ جو ہے یہاں یا تو لا میں تاکید کے طور پر ہے، اور قسم سے پہلے مزید تاکید کے لیے، اور پھر اس کا جواب جو ہے وہ محذوف ہے، جس کی تفصیل پھر اگلی آیت میں ہے، یا پھر لا زائد ہے. اور زائد کیوں آیا ہے، ایکسٹرا کیوں ہے؟ کلام کے حسن کے لیے، کلام کو آراستہ کرنے کے لیے. اور یا پھر لا نافیہ ہے، نفی کے لیے، نہیں کے معنوں میں. لا نہیں، یعنی کوئی بات چل رہی تھی پہلے سے جس کی نفی کی جا رہی ہے، کہ نہیں، بات وہ نہیں جو تم سوچ رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو، جو تم سمجھتے ہو. وہ کیا سمجھتے تھے؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن. گمان کیا یا زوم کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ وہ ہرگز اٹھائے نہ جائیں گے، یعنی کوئی قیامت نہیں آئے گی. تو اس کا ابطال کیا جا رہا ہے کہ ایسی بات نہیں، قیامت تو آ کر رہے گی. قل بلا وربی لتبعثن. تو یہاں لا کا کیا معنی ہے؟ نہیں نہیں، تمہارا خیال اور گمان اور سوچ غلط ہے، حقیقت یہ ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، اور اس کے آنے پر میں قسم کھاتا ہوں. اب قیامت کی آمد پر قسم خود قیامت کے ساتھ، اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. اب قیامت کے دن کی قسم کیوں کھائی گئی؟ خود قیامت کے قائم ہونے پر، قیامت کے دن کی اہمیت کی وجہ سے. یعنی وہ دن اتنا اہم ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا زبردست ہے کہ وہ خود گواہ ہے کہ وہ آ کر رہے گا، جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. اور یہ قسم بھی کس پر ہے؟ قیامت کے آنے پر، کہ وہ دن بھی گواہ ہے اور خود انسان کا اپنا نفس گواہ ہے. ہر انسان کے اندر ایک گواہی موجود ہے. کس شکل میں؟ نفس لوامہ کی شکل میں. لوامہ کا لفظ جو ہے یہ لوم سے ہے, لام واو میم. لوم کا معنی ہوتا ہے کسی کو برا بھلا کہنا, ملامت کرنا, سرزنش کرنا, کسی کو اس کے کسی کام کے نتیجے پر تنبیہ کرنا, خواہ وہ اچھا ہو یا برا. لیکن عام طور پر ملامت برے معنوں میں استعمال ہوتی ہے. اور لوامہ کا لفظ جو ہے یہ لوام سے ہے, فعال کے وزن پر, بہت زیادہ ملامت کرنے والا نفس, مبالغے کا صیغہ ہے. اور نفس لوامہ وہی ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں, کانشنس. قرآن مجید میں تین طرح کے نفس کا ذکر آتا ہے. ایک جو اس سے پہلے گزرا, ان النفس لامارۃ بالسوء. دوسرے لوامہ جس کا ذکر یہاں ہے, اور تیسرے مطمئنہ جس کا ذکر آگے آئے گا. انسان کے اندر طرح طرح کی خواہشات ہوتی ہیں, اور انسان کا نفس اس کو حکم دیتا ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو, اور وہ بہت شدید قسم کی کریونگ ہوتی ہے, خاص طور پر کسی غلط کام کو کرنے کے لیے. اور شیطان بھی اکساتا ہے انسان کو. اسی کا ذکر پیچھے گزرا ہے کہ ان النفس لامارۃ, وہاں بھی مبالغے کا صیغہ ہے, بہت زیادہ حکم دینے والا ہے, یعنی پیچھے پڑ جانے والا ہے بسوء, برائی کے, جب تک انسان کو چھوڑتا نہیں, جب تک اس سے کرا نہ لے. یعنی انسان کا جو نفس ہے وہ بہت ایک اسٹرانگ چیز ہے. لیکن جو ہی انسان غلط کام کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, ملامت شروع ہو جاتی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, غلطی کا احساس ہونے لگتا ہے. اگر انسان کو غلطی کا احساس ہو جائے, اس کی اصلاح کر لے اور توبہ کر لے, تو اس کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے, ورنہ انسان یہی تک رک جاتا ہے. یہاں پر امارہ اور مطمئنہ کی نہیں لوامہ کی بات ہو رہی ہے, کہ نفس لوامہ کی قسم, نفس لوامہ گواہ ہے انسان کا اندر, اس کا ضمیر کہتا ہے کیا, کہ قیامت آنی چاہیے, قیامت کا آنا ضروری ہے. کیونکہ ہر انسان کا دل اندر سے کیا مطالبہ کرتا ہے, کہ انسان کو اچھے اور برے کی جزا یا سزا ملنی چاہیے. اور ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پر یہ شعور اور احساس موجود ہے, کس چیز کا, بھلائی اور برائی میں تمیز کا. ہر انسان پیدائشی طور پر اچھے برے کا فرق پہچانتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اندھیرے اور روشنی کو پہچانتے ہیں, مختلف رنگوں کو پہچانتے ہیں. تو اسی طرح کوئی اور انسان کو بتائے یا نہ بتائے, انسان کے اندر یہ احساس موجود ہے, اور انسان پہچانتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. اسی وجہ سے انسان کی یہ طلب ہے, یہ ضرورت ہے کہ اسے اچھائی کی جزا ملے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل چھوٹے چھوٹے بچے جب کوئی اچھا کام کریں تو ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ ان کو شاباش دیں, کیونکہ ایک بالکل فطری چیز ہے ان کے اندر. اور اگر وہ غلط کام کریں تو چھپتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس کا نتیجہ ڈانٹ ہے, سزا ہے. اگرچہ وہ ماحول سے بھی سیکھتے ہیں, لیکن یہ چیز اندر موجود ہوتی ہے. تو ہر انسان قدرتی طور پہ چاہتا ہے کیا, اچھا کرنے پر اس کو ریوارڈ ملے, اور برا کرنے پر برا کرنے والوں کو سزا ملے, خواہ اپنے لیے نہیں لیکن جو اس کے ساتھ برا کرے اس کو اس کی سزا ملے. لہذا ہر انسان کے اندر شعور نام کی چیز, ضمیر نام کی چیز موجود ہے, جسے یہاں نفس لوامہ کہا گیا ہے. اور یہ اس کی فطرت کی آواز ہے کیا, کہ ایک دن ایسا ہو جب سب انسانوں کو ان کی اچھائی اور برائی کی جزا یا سزا دی جائے. لہذا اللہ سبحانہ وتعالی خود انسان کو اور انسان کے ضمیر کو گواہ بناتے ہیں, کس پر, قیامت کے آنے پر, کہ قیامت ضرور آئے گی اور آنی چاہیے, لیکن انسان اس سے بھاگتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ غلط کرتا ہے اور غلط کاموں کا انجام غلط ہوتا ہے. اور اس پر وہ بات بھی یاد رکھیے کہ ابو جہل اور کچھ اور لوگ ایسے تھے کہ جو قیامت کے آنے کا صاف انکار کرتے تھے, یہاں تک کہ ایک شخص ادعی یا ادعی ابن ربیعہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ قیامت کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تفصیل بتائی کہ کس طرح آئے گی, کیا کیا ہوگا. تو اس نے کہا کہ میں آپ کی تصدیق نہیں کرتا, اور اگر میرے سامنے بھی قیامت آ جائے تو بھی میں نہیں مانوں گا, تو بھی آپ کی بات کو سچ نہیں کہوں گا. یعنی کچھ لوگ ضد برائے ضد کا شکار تھے, ہٹ دھرمی کا شکار تھے کہ ہمیں ماننا ہی نہیں. تو یہاں پر کیا کہا گیا, تم کہتے ہو تو کہو, نہیں مانتے تو نہ مانو, لیکن حقیقت تو نہیں بدلے گی, قیامت تو آ کر رہے گی, قیامت کا دن بتا دے گا کہ وہ آ گئی ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اور اپنے اندر سے پوچھ, ضمیر سے پوچھ کہ وہ دن آئے گا یا نہیں آئے گا, آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. اب دیکھیے کہ یہ جو نفس لوامہ ہے یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، ہر انسان کے اندر ہے، خواہ کوئی کافر ہو یا مشرک ہو یا منافق ہو یا مسلمان ہو، لیکن ملامت کے درجے فرق ہیں اور ملامت کی وجوہات فرق ہیں. کسی کی ملامت مثلاً 1% ہوگی تو کسی کی 10% ہوگی، تو کسی کی 50% ہوگی، تو کسی کی 100% ہوگی، اور ہر ایک کی ملامت کس کے برابر ہوگی، کس کے مطابق ہوگی، اس کے ایمان کے مطابق. جتنا زیادہ اس کے اندر روشنی ہے اور جتنا زیادہ وہ اچھے اور برے کو پہچانتا ہے اسی درجے کی ملامت ہوگی اس کو. اور پھر یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی اپنے ضمیر کو سلا دے اور بالکل ملامت نہ کرے اس کا ضمیر، وہ اندر سے گھنٹی بجے ہی نہ، خراب ہو چکی ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا گھنٹی لگی ہوئی ہوتی دروازے پہ لیکن وہ بجتی نہیں، اور لوگ باہر سے کیا سوچ کے چلے جاتے ہیں، کسی نے دروازہ نہیں کھولا جان بوجھ کے، حالانکہ گھنٹی خراب ہوتی. تو بعض لوگوں کی گھنٹی خراب ہوتی ہے، ان کا الارم خراب ہوتا ہے، وہ نہیں بجتا. تو ایسے لوگ بھی جن کی گھنٹی دنیا میں خراب ہے، قیامت کے دن ان کی بھی بج اٹھے گی، اور ہر شخص ملامت کرے گا، اور وہاں پر وہ بھی ملامت کریں گے جو دنیا میں ملامت نہیں کرتے، اور انتہائی حسرت کا شکار ہوں گے. اسی لیے قیامت کے دن کو حسرت کا دن کہا گیا ہے، یعنی ہر شخص کے اندر حسرتیں اور ملامتیں ہوں گی. اب دیکھیے کہ جو نیک ہوں گے ان کو بھی حسرت ہوگی، کیوں کہ وہ اس سے زیادہ کیوں نہ کیا، اور جو ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں یا جو اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں، قیامت کے دن ایک ایک چیز کے ضائع ہونے پر انسان کو ندامت اور شرمندگی ہوگی اور ملامت ہوگی، اور اس وقت انسان دوسروں کو تو کیا سب سے پہلے اپنے آپ کو کوسے گا. آج ہم اپنی غلطی نہیں مانتے لیکن کل قیامت کے دن ماننی پڑے گی، اور کوئی بھی شخص اس سے انکار نہیں کر سکے گا. نفس اللوامہ ہر ایک کے اندر موجود ہے، زیادہ کام ان کا کرتا ہے جن کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اور دنیا میں ویسے تو ہر انسان کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن یہ پوری طرح کام کرے گا. کوئی اچھا کرے یا برا کرے، انسان کتنی بھی ڈٹائی کا ثبوت دے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کا ضمیر اندر سے جاگتا ہے. بعض اوقات آپ غلطی کر کے بھول جاتے ہیں لیکن سالوں بعد یاد آتا ہے آپ کو، اوہ میں بھول گیا تھا، اور اس وقت ملامت شروع ہوتی ہے، یعنی فطرت اس کی کام کر رہی ہوتی. ہر انسان فطرت پر پیدا ہوا نا، ہر انسان کے اندر کچھ چیزیں اللہ نے پروگرام کر دی ہیں، جس طرح ہماری آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت بخشی، اسی طرح ہمارے ضمیر کو محسوس کرنے کی صلاحیت بخشی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ جیسے نگاہیں کمزور ہوتی ہیں ایسے وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے قوت، لیکن انسان اس سے فرار نہیں حاصل کر سکتا، بھاگ نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں اسے احساس ضرور ہوتا ہے. اور بعض اوقات انسان کو اگر کسی برائی کی شدت کا اندازہ نہیں ہے تو اس وقت اس کی ملامت کم ہوتی ہے، لیکن جو ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ گناہ کس درجے کا ہے، مثلا جھوٹ کیا چیز ہے یا اسی طرح شرک کیا برائی ہے، اگر انسان کو نہیں پتا ہوتا تو وہ ایک اندھیرے میں ہوتا ہے، لیکن جو ہی اس کو معلوم ہوتا ہے تو اس کو اپنے آپ پر دنیا میں بھی شدید ندامت ہوتی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی انسان کے اعمال جب اس کے سامنے آتے ہیں یا انسان کی کوششوں کا نتیجہ جب سامنے آتا ہے، اور خاص طور پر اگر اس نے وقت ضائع کیا یا وقت کو بیکار کاموں میں لگایا، تو آپ دیکھیں گے کہ جو جو انسان کا شعور جاگتا ہے، اس کے پردے ہٹتے ہیں، تو اس کو کس قدر ملامت ہوتی اور اپنے آپ پر شرمندگی ہوتی کہ ہم نے زندگی کہاں گزار دی، کن کاموں میں لگا دی، کیا کرتے رہے. اور اگر دنیا میں کسی کو نہ بھی احساس ہو، قیامت کے دن تو ہر گزرنے والے لمحے پر انسان کو احساس ہو. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کو ہر اس سانس پر حسرت ہوگی جس سے اس نے آخرت نہ کمائی ہوگی. یعنی ہم ایک سانس لیتے ہیں نا، ایک دفعہ سانس لیتے ہیں، اور اس لمحے میں بھی سانس لینے کے وقفے میں اگر کوئی شخص آخرت کے لیے کچھ نہیں کماتا تو یہ بھی کل قیامت کے دن اس کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا.
أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ.
أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا سمجھتا ہے انسان، أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے. قیامت کا انکار کرنے والوں کے پاس کیا دلیل ہے اس کی، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب کوئی انسان مر جائے اور اس کی ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں تو پھر ان سب کو دوبارہ جوڑ دیا جائے اور اس سے ایک نیا انسان پھر سے بنا دیا جائے. تو انسانوں کا یہ اعادہ ان کو عقل سے بعید لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. سورۃ یاسین میں آتا ہے، وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرة انہیں کہیے کہ ان ہڈیوں کو وہی جمع کرے گا پھر بنائے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ بنایا تھا. اگر پہلی دفعہ بنانا ممکن تھا تو اب کیوں نہیں. ایحسب الانسان, کیا سمجھتا ہے انسان, اور انسان سے مراد کوئی بھی منکر یا پھر خاص طور پر وہ ادئی یا ابو جہل جن کا کہنا یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ساری ہڈیوں کو پھر سے جوڑ لیا جائے. ایحسب الانسان, یعنی کوئی خاص قسم کا انسان جس کی طرف اشارہ ہے, یا پھر جو بھی منکر. اللن نجمع عظاما, کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے, بس یہ بات ہے, یہ دلیل ہے, صرف اس وجہ سے تم انکار کر رہے ہو. بلا, کیوں نہیں, کیوں نہیں جمع کر سکتے. قادرین, ہم تو قادر ہیں. قادرین کس کی جمع؟ قادر کی. کس پر؟ اعلی, اس بات پر. ان نسوی بنانا, کہ ہم درست کر کے بنا دیں اس کی انگلیوں کے پور. نسویا سوا یسوی, تسویہ کا مطلب ہوتا ہے درست کرنا, برابر کرنا, ہموار کرنا, ٹھیک ٹھیک کسی کام کو کرنا. ہم تو بالکل ٹھیک ٹھیک بنا دیں گے, برابر کر دیں گے, ہموار کر دیں گے. کس کو؟ بنانا, انگلیوں کے پوروں کو. یہ بنان ہے اصل میں, اور اس کی سنگولر ہے بنانتن, جسے آپ کے بنانا کیلے کو کہتے ہیں نا, شاید اس کو بھی اسی لیے کہتے ہوں گے کہ وہ ماسلت ہوگی. تو بہرحال, تو بنانا کہتے ہیں انگلیوں کے اطراف کو, کناروں کو, پور جہاں پر آپ کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں. کہ ہم بڑی ہڈیاں تو چھوڑو, چھوٹی بھی, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس ایریا میں فنگر پرنٹس ہوتے ہیں اس کا جو جوڑ ہے اس میں باریک ہڈیاں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی. تو کہا کہ ہم باقی ہڈیاں بھی جوڑیں گے جو بڑی بڑی ہیں, جیسے ٹانگ کی ہیں اور بازوؤں کی ہیں, لیکن ہم تو چھوٹی ہڈیاں, کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ مونڈے کی ہڈی, پھر کوہنی کی ہڈی, پھر کلائی کی ہڈی, اور پھر انگلیوں کی, اور انگلیوں کی بھی آخری جوڑ کی ہڈی جو ہے وہ بتدریج چھوٹی ہوتی جاتی. تو اس لیے پہلے عظام کا ذکر ہے اور پھر بنان کا ذکر ہے. ہم عظام بھی جوڑیں گے, ہم بنان کو بھی پھر دوبارہ درست کر کے بنا دیں گے, ان جوڑوں کے اوپر دوبارہ سے ویسا ہی گوشت لگا دیں گے, اور ان کے پور بھی بنا دیں گے, اور تمہارے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ بالکل اسی طرح دوبارہ بن جائیں گے تاکہ تمہاری شناخت بھی ہو سکے. اور یہ جو فنگر پرنٹس ہیں ان کے بارے میں انسان نے صرف 19ویں صدی میں جانا ہے کہ ہر انسان کا یہ پرنٹ جو ہے یا یہ ڈیزائن جو ہے وہ دوسرے سے فرق ہوتا ہے. دنیا میں دو انسانوں کی یہ ڈیزائن ایک جیسے نہیں ہوتے, اور پھر دائیں اور بائیں ہاتھ کا بھی فرق ہوتا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو یہ لکیریں جو ہیں یہ بار کوڈ کی طرح ایک پوری انفارمیشن رکھتی ہیں اپنے اندر. معلوم نہیں آئندہ سالوں میں مزید کچھ تحقیقات ہوں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جس طرح ایک بار کوڈ سے پوری پروڈکٹ کی تفصیلات پتہ چل جاتی ہیں, اسی طرح ایک فنگر پرنٹ سے انسان کا پورا ڈیٹا جو ہے, اس کی شخصیت کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ساری اس کے اندر جمع ہو سکتی ہیں اور معلوم کی جا سکتی ہیں. اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ نشان اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ اگر بیرونی سکن کو کوئی پیل کر دے, ہٹا دے, تو پھر کیا ہوگا, جو نئی سکن پیدا ہوگی اس کے اندر پھر وہ چیزیں دوبارہ پیدا ہو جائیں گی, یعنی وہ مٹیں گے نہیں, وہ پھر بن جائیں گے. تو اس لیے فرمایا نسویا, بالکل ٹھیک ٹھیک برابر کر کے. اب آپ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ مٹی اٹھائی, کوئی چیز اٹھائی اور اس کا لیپ کر دیا اور برابر کر دیا, اور ہر دفعہ جب نئی مٹی آتی ہے یا نئی چیز آتی ہے تو ایک نیا پرنٹ بنتا ہے, ایک نئی چیز آتی ہے. لیکن یہ تو جب دوبارہ بنیں گے تو اسی شکل میں پھر بنیں گے. بلا قادرین علی ان نسویا, نسوی کا مطلب برابر, یعنی کہ جیسے کسی نے فٹ کے ساتھ لکیریں لگائی ہوتی ہیں نا, اگر آپ ان پرنٹس کو دیکھیں غور سے, ان کو میگنیفائی کر کے, تو بالکل ایسے ہے جیسے کسی نے کوئی رولر رکھ کے باقاعدہ لکیریں کھینچی. اگر آپ خود بھی لگائیں تو اتنی مہارت سے, اتنی خوبصورت برابر کی لکیریں نہ لگا سکے. اور اتنی سی جگہ ہے, اور ہر شخص کا ڈیزائن فرق ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ اتنے چھوٹے سے ایریے میں اتنی ورائٹی کون آخر پیدا کر سکتا ہے؟ کس قدر کمال کا رب ہے. کیونکہ اگر آپ کو کسی کانٹیسٹ میں ساروں کو بٹھا دیا جائے نا, تو کہ آپ اس ایریے میں بیٹھ کے پینسل سے ڈیزائن بنائیں, تو زیادہ زیادہ کتنے بنیں گے؟ 10 قسم کے آپ بنا لیں گے, 20 قسم, 100 قسم, ہزار, لاکھ, کتنے بنائیں گے؟ اتنے نہیں جتنے انسانوں کی تعداد. اور انسان بھی جو اول سے لے کے آخر تک, ہر دور کے انسان, سب کے لیے مختلف. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسی جگہ کا ذکر کیا کہ جو واقعی انسان کے لیے اس کی پہچان کا ذریعہ بھی ہے, کہ ہم تو ان کو بھی بنائیں گے تاکہ مجرموں کو اچھی طرح پہچانا جائے, کون کیا کر کے آیا ہے, اس کی پوری انفارمیشن کھل جائے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, لیکن انسان کیوں نہیں مانتا؟ ایمان لانا کیوں مشکل ہے؟
بل يريد الانسان ليفجر امامه،
بل يريد الانسان، بلکہ چاہتا ہے انسان. اب یہاں بھی انسان سے مراد یا تو وہ خاص انسان یا پھر ہر انسان. ليفجر امامه، کہ بدکاریاں کرے اپنے آگے بھی، مزید غلط کام کرے اور برائیاں کر سکے. یفجرہ کا لفظ جو ہے یہ فجر سے، فجرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو وسیع پیمانے پہ پھاڑنا، شک کرنا. اسی سے لفظ پھر فجور نکلا ہے. فجور کہتے ہیں گناہ میں منہمک ہونا، وسیع پیمانے پہ گناہ کرنا. اور فاجر، ایسا گناہگار جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے، علل اعلان برائیاں کرے کھلے پیمانے پر، وسیع پیمانے پر، یعنی کسی سے ڈرے شرمائے نہیں، سارے پردے چاک کر کے، کوئی ڈھکی چھپی برائیاں نہیں اس کی. تو فاجر کون ہے پھر؟ علل اعلان پردے پھاڑ کر، وسیع پیمانے پر، بڑے پیمانے پر، کھلم کھلا برائیاں کرنے والا. ایک ہوتا ہے فسق اور ایک ہوتا ہے فجور. کسی نے پیچھے بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ فاجر کا کیا مطلب، تو اب امید ہے یاد رہے گا. کس سے یاد رکھیں گے؟ فجر سے. اور فجرہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وسیع پیمانے پہ پھاڑنا. اب ایک فاجر شخص جو ہے، ایک بدکردار شخص جو ہے، اس کے شر سے، اس کی برائی سے، گمراہی سے کوئی محفوظ نہیں رہتا. وہ ڈھٹائی کے ساتھ، بے شرم ہو کر، علل اعلان برائیاں کرتا چلا جاتا ہے. بل یرید الانسان، بلکہ انسان کیا چاہتا ہے؟ کوئی روک ٹوک نہ ہو، کوئی منع نہ کرے، کوئی حساب نہ لے، کوئی نہ پوچھے، کوئی سزا جزا نہ ہو، تاکہ وہ کیا کر سکے؟ لیفجر امامہ، خوب خوب برائیاں کر سکے. امام لیڈر ہوتا ہے، لیکن امام سامنے ہوتا ہے، ان فرنٹ آف کے معنوں میں، یعنی اپنے آگے. مراد یہ ہے کہ جو باقی اس کی زندگی ہے اور جو اس کا دل چاہتا ہے اس طرح وہ کرتا چلا جائے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ انسان اپنے حق کے لیے کتنا لڑتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر سو کر دیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا دفاع خود، اور پھر اپنے حقوق کا دفاع، اور اپنے مفادات کا دفاع، اور پوری زندگی اسی کے گرد گھوم رہی کہ ہماری ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچے.
يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر.
یسأل ایان یوم القیامہ، یسأل پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، ایان کب آئے گا، یوم القیامہ قیامت کا دن، پوچھتا ہے کب ہے قیامت کا دن. وہ کہتے ہیں نا، ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، جب ان کے سامنے قیامت کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، کب آئے گی یہ قیامت، مذاق اڑاتے. فاذا برق البصر، پھر جب چندھیا جائیں گی نگاہیں. برقہ، برقہ کا لفظ جو ہے یہ برق سے ہے، اور برق کس کو کہتے ہیں؟ بجلی کو. یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور برقہ کا معنی ہوتا ہے بجلی چمکنا. اور جب بجلی چمکتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہوتی، اور وہ روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ جس سے نگاہیں چندھیا جاتی، خیرہ ہو جاتی، خوف زدہ ہو جاتی، اور بعض وقت حیرت اور دہشت سے پٹی کی پٹی رہ جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا بجلی چمک کے ختم ہو جاتی اور آپ کی آنکھوں پر دیر تک اس کا اثر موجود ہوتا ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَر، پھر جب نگاہ چندھیا جائے گی، آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، خوف اور دہشت طاری ہوگی. کیونکہ جب بجلی چمکتی ہے اس کے بعد انسان کو تھوڑی دیر کے لیے کیا محسوس ہوتا ہے؟ جیسے کچھ نظر نہیں آ رہا، ایک دم عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے، اور جیسے نگاہ جا رہی ہو، نگاہ بے نور ہو رہی ہو. پھر جب نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی، اور یہاں پر یہ جو نگاہوں کے چندھیانے کا ذکر ہے اور نگاہوں کے پھرنے کا، سورۃ ابراہیم میں بھی آتا ہے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، کہ اس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی انسان خوف زدہ ہو جائے گا. مہتعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہ واپس نہیں پلٹے گی، کھلی کی کھلی پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی. تو یہاں بھی کیا، فاذا برق البصر، جب نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، دہشت زدہ ہو جائیں گی. یعنی ایک عجیب منظر ہوگا، اور یہ قیامت کی آمد کی ابتدائی علامات ہیں. وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا. خسف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دھنسنا. جب کوئی چیز دھنس جاتی ہے تو وہ نظر نہیں آتی، یا آتی سنک ہو جاتی، اصل میں خصف کے اندر دو چیزیں پائی جاتی، ایک ہوتا ہے ڈبونا اور ایک ہوتا ہے ذلت. تو جب کوئی چیز ڈوب جاتی زمین میں دھنس جاتی ہے، گر کے اندر دفن ہو جاتی ہے، تو وہ ایک طرح سے اس کے لیے بے عزتی کی بات بھی. اب چاند کا خصف کیا چیز ہے؟ چاند کہاں دھسے گا؟ اس کی تفصیل اگلی آیت میں آ رہی. وہ جمع الشمس والقمر، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. یعنی چاند اور سورج کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، چاند جا کے سورج کے اندر مل جائے گا، اس میں جا کے جمع ہو جائے گا. گویا چاند اس میں جا کے دھس جائے گا. سورج کتنی بڑی بلا ہے، اگر چاند اس میں جمع ہو، اس کے اندر چلا جائے تو کیا ہوگا؟ ایسے ہی ہے نا جیسے کوئی چیز زمین کے اندر دھس جائے تو نظر نہ آئے. اور اس سے کیا ہوگا؟ چاند کی روشنی باقی نہیں رہے گی، اور ویسے بھی چاند اپنی روشنی کس سے لے رہا ہے؟ سورج سے لے رہا ہے. اور خصف قمر جب ہوتا ہے، چاند گہناتا ہے، چاند کو گہن لگتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے چاند نظر ہی نہیں آتا، بے نور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. زمین جب سورج کے آگے آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چاند کو گہن لگ جاتا ہے. جب گہن لگتا ہے تو چاند کی روشنی نہیں آتی. وخسف القمر، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اب ذرا امیجن کریں، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند کا وجود ختم ہو جائے گا. چاند اپنے وجود کے اعتبار سے، روشنی کے اعتبار سے کیا کرے گا؟ سورج میں جا کے ضم ہو جائے گا. حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن صرف امیجن ہی ہم کر سکتے ہیں کہ اس وقت اگر دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا اور چاند بھی نظر کہیں نہ آئے تو کیا گھبراہٹ کا عالم ہوگا. آنکھوں کو ویسے کچھ نظر نہیں آ رہا، برق البصر، اوپر سے چاند بھی کوئی نہیں ہے. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہاں بھاگ کے جاؤں. اس دن کو تو چھوڑیں، اگر دنیا میں کسی وقت ایسا سین ہو، آپ کہیں تنہا ہو اور اندھیری رات ہو، تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی؟ آپ کھڑے رہ سکتے ہیں میدان میں؟ کیا سوچیں گے؟ مثلاً آپ گھر کے سین میں ہی تھے یا سڑک پر تھے، اتنے بجلی چلی گئی، بلیک آؤٹ ہو گیا، اب آپ کیا کہیں گے؟ چلو یہاں سیر کرتے ہیں. پہلا خیال کیا آتا ہے؟ اندھیرا ہو گیا ہے، بھاگ پڑتے ہیں کہ کہاں ہیں اپنے، چلے گھر کے اندر چلیں، پناہ لیں، چھپ جائیں کہیں جا کے، کیونکہ اب ہر طرح کی آفت آنے لگی ہے. تو آپ سوچئے کہ وہ دن جب اس قدر اندھیرا ہوگا، جب اس قدر خوف ہوگا، جب اس قدر پریشانی ہوگی، تو انسان کیا کہے گا؟ یقول الانسان یومئذ، کہے گا انسان اس دن، این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ. مفر جو ہے یہ مصدر میمی ہے، مصدر میمی کا معنی کیا ہوگا؟ بھاگنا، یعنی کہاں بھاگوں، ایک معنی یہ، اور دوسرا معنی بھاگنے کی جگہ. اور مفرور کس کو کہتے ہیں؟ بھاگے ہوئے ملزم کو. تو اس وقت انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، کہاں فرار حاصل کروں؟ کلا، ہرگز نہیں. لا وزر، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں. وزر زائز، پناہ گاہ، غار، کھوہ، قلعہ، جیسے سورہ سعد آیت 3 میں آتا ہے، کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص، کتنی ہم نے ان سے پہلے بستیاں ہلاک کی جنہوں نے پکارا، فنادوا ولا تحین مناص، وہ پکارتے رہے لیکن اس وقت کوئی بھی پناہ کی جگہ نہیں تھی، خلاصی کی صورت نہ تھی، کوئی چھپنے کی جگہ نہ تھی. کلا، لا وزر، الى ربک یومئذ المستقر، الى ربک، تیرے رب کی طرف ہے. یومئذ، آج کے دن، المستقر، قرار کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، یہ ظرف مکان ہے، ٹھہرنے کی جگہ، جس سورۃ النجم 42 میں آتا ہے، وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، اور منتہا آخری جگہ جا کے رکنے کی تو تیرے رب ہی کی طرف ہے. اب تو تیرے رب کی طرف واپس جانا ہے، کہاں بھاگ سکتے ہو؟